أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين.
یہ سورہ بقرہ کی تین آیات ہیں، آیت نمبر 256، 257 اور 258. ان آیات کا اپنی گزشتہ ما قبل آیات سے اور اپنے بعد آنے والی آیات سے ربط اور تعلق موجود ہے. گزشتہ آیات میں ہم نے بنی اسرائیل کے واقعات کو پڑھا اور اس کے بعد پھر دوسرے سپارے کے اختتام پر اللہ تعالی نے قرآن پاک کا ذکر کیا اور اپنی آیات کا ذکر کیا کہ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر تھا، اور اس کے بعد تیسرا سپارہ جب شروع ہوا تو وہاں مجموعی طور پہ تمام رسولوں کا بیان اور ذکر تھا. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اس کے بعد پھر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ کو بیان کیا. آیت نمبر 254 میں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم. گزشتہ آیت جو ہم نے پڑھی تھی، آیت نمبر 255، وہ قرآن پاک کی عظیم ترین آیت، آیت الکرسی تھی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید خالص اور دوسرے کئی اہم مسائل کو بیان کیا گیا تھا. اب چونکہ گزشتہ آیات میں جن اہم چیزوں کو بیان کیا گیا ان میں ایک چیز یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے دین فطرت بھیجا اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالی نے وقتاً فوقتاً رسولوں اور نبیوں کو بھیجا، اور یہ کہ اللہ تعالی نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ کسی پہ جبر کیا ہو، زبردستی کی ہو، نہ کسی نبی نے ایسا کیا کہ کسی فرد یا کسی قوم پہ زبردستی اور جبرن دین کو مسلط کیا گیا ہو اور ان کو زبردستی یہ کہا گیا ہو کہ تم نے ہدایت والے راستے کو قبول کر لینا ہے ورنہ ہم تمہیں یہ سزا دیں گے. بلکہ ہدایت سب کے سامنے بیان کر دی گئی اور اس کے بعد جہاں تک قبول کرنے کا معاملہ ہے لوگوں کو آزاد چھوڑا گیا. یہ لوگ اپنی مرضی اور خوشی سے چاہیں تو دین قبول کریں اور چاہیں تو دین کے خلاف جو راستہ ہے اس کو اپنا لیں. جزا اور سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت کی جزا اور سزا بھی یقینی ہے. تو اس اہم مسئلے کو یہاں آیت نمبر 256 میں بیان کیا جا رہا ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ اور یہ چیز ہم نے پڑھی کہ جب لا اکراہ فی الدین کو ہم نے پڑھا کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، تو یہ جو اکراہ ہے یہ ہم نے پڑھا تھا گزشتہ درس میں کہ یہ باب افعال سے ہے، اور اسی سے ہے اکراہ یکرہ اکراہ، زبردستی کرنا اور جبر کرنا۔ جب کسی شخص پر کسی بات کے قبول کرنے کے لیے جبر کیا جاتا ہے، زبردستی کی جاتی ہے، تو فطری بات یہ کہ وہ اسے پسند نہیں کرتا۔ چھوٹا سا بچہ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اسے زبردستی کسی بات پر مجبور کیا جائے، لیکن اگر دلاسا اور با خوشی اور رضا اس سے کسی بات کا مطالبہ کریں تو وہ اس بات کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ جو ناپسندیدگی ہے، مکروہ، مکروہ کو مکروہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ناپسندیدہ چیز ہوتی ہے۔ لا اکراہ فی الدین میں یہ اہم مسئلہ ایک بیان ہوا جس کو لوگوں کی اکثریت غلط طریقے سے سمجھی ہے۔ مثلا ہم جب کسی شخص سے یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، اسے ہم ترغیب دلاتے ہیں نرمی سے، محبت سے، ادب سے، احترام سے، یا کسی نیکی والے کام کی طرف اسے راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کسی اچھے کام کی اس کو تلقین کرتے ہیں، یا کسی برے کام اور برائی اور گناہ سے، حرام کاری سے اسے روکتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کو کسی کام کا حکم دیا جا رہا ہے یا کسی کام سے روکا جا رہا ہے، وہ اگر آپ کا بیٹا ہے، بیوی ہے، چھوٹا بھائی ہے، یا آپ کی ذمہ داری میں وہ آتا ہے، آپ اس کے ذمہ دار ہیں، نگہبان ہیں، آپ اس کے بڑے ہیں، افسر ہیں، یا آپ کو اس پہ کسی درجہ یا کسی طرح کی فوقیت حاصل ہے، تو آپ زبردستی بھی اسے نیکی کی طرف راغب کرتے ہیں۔ مثلا بچے اگر نماز نہ پڑھیں، اولاد اگر دینی کام، اچھے کام نہ کرے، تو والدین ان کو مارتے بھی ہیں اور غصہ بھی ہوتے ہیں، ان کو ڈانٹتے بھی ہیں۔ یہی معاملہ بیوی کا اور چھوٹے بہن بھائیوں کا ہے، اور یہی معاملہ نوکروں کا، ملازموں کا، یا اپنے سے چھوٹے لوگوں کا، یا ان کا جو اس شخص کی نگرانی اور اس کی نگہبانی میں ہے، اس کی ذمہ داری میں ہے۔ یا ان میں سے کسی کو کوئی برا کام کرتے ہوئے دیکھے تو زبردستی روکتے ہیں کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو میں تمہاری پٹائی کروں گا، یا میں تمہیں سزا دوں گا، یا میں تمہیں۔ تو جب اس قسم کی بات ہوتی ہے، یا حکومت کی طرف سے اسلامی سزا نافذ کی جاتی ہے، یا حکومت کی طرف سے کسی نیکی کے کام کی طرف زبردستی رغبت دلائی جاتی ہے، یا کسی گناہ والے کام سے روکا جاتا ہے، تو عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دین میں تو زبردستی نہیں ہے، آپ کیوں زبردستی کرتے ہیں؟ ہر بندے کو چھوڑیں، ہر شخص کو چھوڑیں اپنی مرضی سے، اس کو کام کرنے دیں۔ لا اکراہ فی الدین۔ اور پھر ہر شخص اس آیت کو تو سب نے زبانی یاد کیا ہوا ہے، عام آدمی ہو یا خاص ہو، پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، فوراً مجھے کہہ دے گا کہ صاحب دیکھا قرآن میں اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، آپ کیوں زبردستی کرتے ہیں؟ یہ اس آیت کا وہ غلط مفہوم ہے جو بالکل اللہ کی اور قرآن کی منشا کے خلاف ہے۔ یہاں پر جو زبردستی اور جبر اور کر ہے وہ یہ ہے کہ فطری طور پر کسی شخص کو مجبور کیا جائے، یعنی ایک شخص کو آپ مجبور کریں کہ وہ ہر حال میں اسلام کو قبول کریں۔ فطری جبر اور حقیقی اور اصلی جبر اور زبردستی، اس سے یہاں منع کیا جا رہا ہے کہ کوئی مسلمان شخص یا مسلمان حکومت یا مسلمان طاقت والا کسی غیر مسلم کو زبردستی مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ اسلام کو قبول کرے۔ یہ فطری زبردستی ہے، اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ تم کسی کو زبردستی مسلمان ہونے کے لیے مجبور نہ کرو۔ اب اس کی ایک دوسری شکل ہے جو لوگ غلط مفہوم اس آیت کا لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنی مرضی سے، خوشی سے، بغیر کسی زبردستی، بغیر کسی مجبوری کے اسلام قبول کر لیا، اس کے شناختی کارڈ میں، اس کے اقامے میں، اس کے پاسپورٹ میں، یا جو سرکاری کاغذات ہیں، مذہب کے، دین کے خانے میں یہ لکھ دیا گیا کہ یہ مسلم ہے، اس نے خود لکھوایا، اس کے ماں باپ مسلمان، اس کا خاندان مسلمان، وہ بھی مسلمان، یا یہ کہ اس کے گھر والے یا اس کے خاندان کے لوگ اگر مسلمان نہیں ہیں، اس نے اپنی خوشی سے اسلام قبول کیا، اب یہ مسلمان ہے. اب یہاں پر وہ اہم نقطہ ہے، اس مقام پر وہ اہم نقطہ ہے جو سمجھنے کے قابل ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان، مرد ہو یا عورت، بالغ ہو، عاقل ہو، سمجھدار ہو، اس نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کر لیا ہو، یا وہ شروع سے پہلے سے مسلمان ہو، اب مسلمان ہونے کے بعد اس کو اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ اسلام کو چھوڑ دے. اسلام کی زبان میں اس کام کو ارتداد کہتے ہیں، اور ایسے شخص کو مرتد کہتے ہیں جو اپنے دین سے پھر جائے، اسے مرتد کہتے ہیں، اور اس عمل کو کہتے ہیں ارتداد، اور اس کی سزا سوائے قتل کے اور کچھ نہیں ہے. کیونکہ اگر اس قسم کے لوگوں کو کھلی چھٹی دے دی جائے تو یہ مسلم معاشرے میں فتنہ پیدا کریں گے، اس لیے ان سے کہا جائے گا کہ آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ توبہ کر لیجئے اور دوبارہ اپنے دین اسلام میں لوٹ آئیے، اور اگر آپ اس کفر کو نہیں چھوڑتے جو اسلام کے قبول کرنے کے بعد آپ نے اختیار کیا ہے، آپ مرتد ہوئے ہیں، تو آپ کی سزا قتل کے سوا اور کچھ نہیں ہے. تو مرتد واجب القتل ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تم نے اپنی خوشی سے یہ دین قبول کیا ہے، اب اس دین کے قبول کرنے کے بعد جتنی پابندیاں ہیں ساری قبول کرنی پڑیں گی، اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ پہ کسی نے زبردستی نہیں کی تھی کہ آپ مسلمان بنے، آپ خود مسلمان بنے ہیں. جب آپ نے خود یہ ذمہ داری قبول کی ہے، اب مسلمان بننے کے بعد جن کاموں سے آپ کو روکا جائے گا وہ کام آپ نہیں کر سکتے، جن کاموں کا آپ کو حکم دیا جائے گا وہ آپ کو ہر حال میں کرنے پڑیں گے. یہ بالکل غلط خیال ہے کہ کسی شخص کے بارے میں یہ کہا جائے کہ جی یہ ہمیں کیوں نماز کے لیے مجبور کرتے ہیں، کیوں ہم سے کہتے ہیں کہ دکانیں اور کاروبار بند کرو، اور کیوں ہمیں دین میں زبردستی نہیں ہے. دین میں زبردستی ہے، مسلمان کے لیے زبردستی ہے. اسی لیے ہم نے مختلف دروس میں خاص طور پہ حقوق الزوجین اور دوسرے اہم ازدواجی اور عائلی اور خاندانی اور گھریلو مسائل کے ذکر میں اس چیز کو بیان کیا کہ اللہ تعالی نے شوہر کو اپنی بیوی کی اصلاح کے لیے سب سے پہلا حکم یہ دیا ہے کہ اس کو نصیحت کرے اور اس کو نرمی اور حکمت سے سمجھائے، اور اس کے بعد دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس سے ناراض ہو، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس کا بستر الگ کرے ایک ہی گھر میں، اور چوتھا طریقہ یا تیسرے ہی میں یہ ہے کہ سختی سے اس کو منع کرے. سب سے آخر میں جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہلکی مار بھی شوہر کے لیے جائز ہے اگر اس کا مقصد بیوی کی اصلاح ہو، لیکن یہ مار وحشیانہ اور سخت اور تشدد والی مار نہ ہو بلکہ ہلکی ضرب ہو. اور یہی چیز ہم نے تربیت، اولاد کی اسلامی تربیت، اس درس میں بھی یہ مسئلہ ہم نے بیان کیا، ابو داؤد اور دوسری احادیث سے یہ روایت ہم نے بیان کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی تلقین کرو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور وہ نماز نہ پڑھیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارو. تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دین میں مسلمانوں کے لیے زبردستی ہے، غیر مسلم کے لیے زبردستی نہیں ہے. تو یہاں پر جو لا اکراہ فی الدین ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اسلام قبول کرنے سے قبل لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. تو لا اکراہ فی الدین, اس میں جو جبر مراد ہے وہ فطری جبر ہے, اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ مسلمان پر اسلام کے کسی کام کے لیے جبر نہیں کیا جا سکتا. لا اکراہ فی الدین اس لیے بھی ہے, قد تبین الرشد من الغی, بے شک ظاہر ہو گئی یا جدا ہو گئی, واضح ہو گئی الرشد ہدایت من الغی گمراہی سے. رشد کہتے ہیں ہدایت کو اور غی کہتے ہیں گمراہی کو. فمن یکفر بالطاغوت, بس جس نے انکار کیا شیطان کا, طاغوت سے مراد شیطان بھی ہے اور یہ اس سے مراد ہر وہ شخص یا ہر وہ دعوت اور ہر وہ فکر جو خود بھی گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے, یہ ہے طاغوت. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, اس شخص نے تھام لیا ایک مضبوط حلقہ. استمسک کے معنی مضبوطی سے تھام لینا, العروہ یہ حلقے کو کہتے ہیں یعنی کڑا, مضبوط یعنی لوہے کا کڑا. الوثقہ جو مضبوط تر ہے, یہ اس میں تفضیل سے ہے. لنفصام لہا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے, واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالی سنتا اور جانتا ہے. تو یہاں پر اکراہ ہم نے پڑھا اور سمجھا کہ یہ باب افعال سے ہے, اکراہ یکرہ اکراہن, اور تبین یہ ماضی کا صیغہ ہے, تبین یتبین تبین, یہ باب تفعل سے ہے. تبین یہ تبین سے ہے, باب تفعل سے, کسی چیز کا واضح ہونا, الگ ہونا یا جدا ہونا. غی یہ اس کا اصل مادہ غین واو یا ہے اور یہ مصدر ہے, گمراہی کے معنی میں اس کا استعمال ہوتا ہے. استمسک یہ باب استفعال سے ہے, ایک ہوتا ہے کسی چیز کو پکڑ لینا اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کو مضبوطی سے اس طریقے پہ تھام لینا کہ انسان اپنی پوری یعنی ایڑی چوٹی کا زور لگا کے اس کو مضبوطی سے تھامے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کو چھوڑ دوں یا یہ میرے ہاتھ سے چھوٹ جائے. تو یہ ہے استمسک باب استفعال سے, مضبوطی سے کسی چیز کو تھام لینا یا کسی چیز کو اس طریقے پہ تھام لینا کہ اس کے ساتھ انسان لٹک جائے, اتنی مضبوطی سے اس کو تھام لے. عروہ یہ عرا یا عرو عرون سے, یہ یا تو اسم ہے یا مصدر ہے, حلقے کو کہتے ہیں. اور عرا یا عرو کا ایک معنی ہے کڑا بنانا, گول جو ہوتا ہے, اور اس کا ایک مفہوم ہے بٹن کے لیے کاج بنانا. وثقا یہ اوثق سے ہے, اوثق یہ اسم تفضیل ہے, اوثق اسم تفضیل ہے, اس کا مؤنث ہے وثقا. انفصام یہ باب انفعال سے ہے, باب انفعال سے ہے. تو لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, دین میں, دین کے قبول کرنے میں زبردستی اس لیے بھی نہیں ہے کہ قد تبین الرشد من الغی, ہدایت اور گمراہی دونوں کو الگ الگ بیان کر دیا گیا کہ یہ ہدایت ہے یہ گمراہی ہے. انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا, اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سیدھا راستہ بتا دیا, اب اس کی انسان کی مرضی کے شکر گزار بندہ بنے یا کفر کرے. فمن یکفر بالطاغوت, طاغوت ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا اصل مادہ طغیانی ہے, طا اور غا اور یا طغی, اور یہ پانی جب اپنی حد سے تجاوز کرے, جو حد پانی کے لیے مقرر کی جاتی ہے اس سے جب بلند ہو جائے یا اس سے تجاوز کرے تو کہتے ہیں کہ پانی میں یا ندی نالے میں طغیانی آ گئی. طغیانی کا معنی ہے کہ اب وہ خطرے کی لکیر یا نشان کو اس نے پار کر لیا, اب وہ خطرہ ہے, جو نشان لگایا گیا تھا اس کو اس نے پار کر دیا. یہی وجہ ہے کہ سورہ الحقہ میں ہمیں یہ اسی مفہوم کے لیے ملتا ہے آیت نمبر 11 میں، لما پغل ما حملناکم فی الجاریہ، پغل ما، پغل ما یعنی حد، اس نے اپنی حد کو پار کر لیا، اسی سے طغیانی ہے، سرکشی. تو جب انسان اپنی بندگی کی حد کو پار کر لیتا ہے، یہ سرکشی اور بغاوت پہ اتر آتا ہے، تو اس کو پھر طاغوت کہتے ہیں. طاغوت اس میں مفرد اور مذکر ہے، اس کی جمع طاغوت بھی آتی ہے اور اس کی جمع طواغیت بھی آتی ہے. ہر وہ چیز جو سرکشی اور بغاوت کو اختیار کرے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے اسے طاغوت کہتے ہیں، یعنی خود بھی بندگی کی حدوں سے نکل جائے اور دوسروں کو بھی بندگی کی حدوں سے نکلنے کی دعوت دے، اسے طاغوت کہتے ہیں. لفظ طاغوت قرآن پاک میں 8 مقامات پر آیا ہے اور یہ مختلف مفہوم اس کے موجود ہیں قرآن پاک میں. تو بعض علماء نے یہ فرمایا کہ الطاغوت عبارة عن كل معتد وكل معبود من دون الله، الطاغوت عبارة عن كل معتد وكل معبود من دون الله. یہ طاغوت کی تعریف، ہر وہ شخص جو اپنے رب کی بندگی سے نکل جائے اور ہر وہ جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے اور وہ اس عبادت سے راضی ہو، اسے طاغوت کہتے ہیں. طاغوت کی تعریف میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع الفرید میں لکھا کہ طاغوت کی 5 قسمیں ہیں. پہلا انہوں نے کہا کہ طاغوت سے مراد شیطان ہے. قرآن میں یہ لفظ طاغوت شیطان کے لیے استعمال ہوا ہے. اور دوسرا، ظالم حکمران کے لیے ہر وہ حکمران جو اللہ تعالی کے فیصلے کو قبول نہیں کرتا، اسے تبدیل کرتا ہے. اور تیسرا، وہ حکمران جو غیر اسلامی قوانین اور خلاف اسلام قوانین کو نافذ کرتا ہے، وہ بھی طاغوت ہے. اور چوتھا، ہر وہ شخص جو دعویٰ کرے کہ وہ عالم الغیب ہے، وہ بھی طاغوت ہے. اور پانچواں، ہر وہ ہستی جس کی لوگ عبادت کریں اور وہ اس عبادت پہ راضی ہو، وہ بھی طاغوت ہے. تو فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، ایمان کے کمال اور تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ مومن ہر اس دعوت، ہر اس فکر اور ہر اس چیز کا انکار کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور دین کے مقابلے میں آئیں گے. کوئی بھی شخص ہو، پارٹی ہو، جماعت ہو، فکر ہو، دعوت ہو، اگر وہ دین کے مقابلے میں آتے ہیں، دین کو منسوخ اور کالعدم قرار دینے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں یا ان کا یہ نظریہ ہے، اور دین کے مقابلے میں دوسری دعوت کو وہ پیش کرتے ہیں، تو یہ طاغوت ہیں اور یہ طواغیت ہیں. دین میں جبر نہیں ہے. یہ جو آیت ہے لا اکراہ فی الدین، اس کے شان نزول کے بارے میں امام ابو داود نے اپنی سنن میں یہ حدیث نقل کی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ کانت المرأة تکون مقلاة، یعنی تکون حامل، کانت المرأة تکون مقلاة فتجعل على نفسها ان عاش لها ولد ان تهوده، كانت المرأة تكون مقلاة، یعنی وہ تكون مقلاة، اي یعنی یہ عورت، وہ مراد ہے اس سے جاہلیت کے زمانے میں اسلام سے قبل انصار میں یہ ہوتا تھا کہ جس عورت کے بچے نہیں بچتے تھے، ما تبقى لها اولاد تولد وتموت، تو وہ یہ منت مانتی تھی کہ ان عاش لها ولد ان تهوده تهديها لليهود في المدينه، تو وہ اپنے اس بچے کو ہدیتاً دے دیتی یہود کو، اس لیے کہ مدینہ منورہ میں یہودی علماء ان کا بڑا رعب تھا اور یہی لوگ صاحب علم تھے، ان کے پاس تورات اور انجیل کا علم تھا. تو مدینہ کے جو اوس اور خزرج کے انصار تھے عرب، یہ ان یہود کی بڑی قدر کرتے تھے، اس لیے کہ یہ ان کے استاد تھے. خود جو عرب تھے اوس اور خزرج، یہ چونکہ لا علم تھے، بے علم تھے، نابلد تھے، تو یہ خود بھی اور اپنے بچوں کو علم حاصل کرنے کے لیے یہود کے ہاں بھیجتے تھے. اور مدینہ میں تین بڑے قبیلے تھے یہود کے، بنو قینقاع اور بنو قریظہ اور بنو النضیر، تین بڑے قبائل تھے یہود کے مدینہ میں. تو ان کے ہاں عجیب و غریب قسم کی عادات تھیں اسلام سے پہلے، جیسے ہمارے ہاں دیہاتوں میں اور مختلف علاقوں میں غلط قسم کی رسمیں ہوتی ہیں. لوگ منتیں مانتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے دوسرے کسی کی منت مانتے ہیں جو کہ حرام ہے. تو عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ انصار کے ہاں یہ تھا کہ جس عورت کے بچے نہیں بچتے تھے وہ یہ منت مانتی تھی کہ اگر اس کا بچہ ہوا اور وہ زندہ رہا تو وہ اس کو یہودی بنائے گی، تو یہود کے ہاں بھیج دیتی. فلما اجلیت بن النضیر کان فیہم من ابناء الانصار، جب بنو نغیر کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ تم مدینے سے نکل جاؤ، تو انصار کے کچھ بچے ان کے ہاں رہتے تھے جو انصاریوں نے ان کو دیے ہوئے تھے. فقالوا لا ندع ابناءنا، انصار نے یہ کہا کہ یہود تو جا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو نہیں چھوڑیں گے، ان کو زبردستی ہم مسلمان بنائیں گے. وہ بچے بڑے ہو چکے تھے اور انہوں نے بڑے ہونے کے بعد اپنی مرضی سے یہودیت قبول کر لی تھی. تو ان کے بڑوں نے اور گھر والوں نے کہا کہ ہم لا ندع ابناءنا ان يهودانه، فانزل الله عز وجل لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. یہ آیت اس لیے نازل ہوئی کہ دین میں بردستی نہیں ہے بلکہ دین میں وسعت ہے، البتہ دین کے قبول کرنے کے بعد کا معاملہ الگ ہے. العروۃ الوثقہ، جس شخص نے ہر اسلام کے خلاف، دین کے خلاف جو تحریک اور جو طاغوتی طاقتیں ہوں ان کا انکار کیا، ان کا کفر کیا، اللہ پر ایمان مضبوط ہوا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقہ، اس نے مضبوطی سے ایک کڑے کو، ایک حلقے کو تھام لیا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، یہ متفق علیہ روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن سلام یہ کہتے ہیں کہ رأیت یعنی فی النوم رأیت کأنی فی روضۃ وسط الروضۃ عمود فی اعلی العمود عروۃ فقیل لی ارقہ قلت لا استطیع فأتانی وصیف فرفع ثیابی فاستمسکت بالعروۃ فانتبہت أي استيقظت من النوم فانتبهت وأنا مستمسك بها فقصصتها، يعني هذه الرؤيا قصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تلك الروضة روضة الإسلام وذلك العمود عمود الإسلام وتلك العروة العروة الوثقى لا تزال مستمسكا بالإسلام حتى تموت أو كما قال صلى الله عليه وسلم. متفق عليه حديث میں یہ آتا ہے کہ عبداللہ بن سلام نے یہ خواب دیکھا کہ میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں ایک باغ میں بیٹھا ہوں اور باغ کے بالکل بیچ میں ایک ستون ہے اور اس ستون کے سرے پہ ایک کڑا، ایک حلقہ ہے. تو مجھے یہ کہا گیا کہ اس کے اوپر چڑھو، تو میں نے کہا کہ میں چڑھ نہیں سکتا. ایک نوکر یا ایک شخص آیا اور اس نے مجھے پکڑ کے کپڑوں سے گھسیٹا، کھینچا اور مجھے اوپر چڑھا دیا. تو میں نے اس حلقے کو مضبوطی سے تھام لیا. تو کہتے ہیں کہ میں نے اتنی مضبوطی سے ہاتھ دونوں پکڑے ایسے کہ جب میں نیند سے بیدار ہوا تو میں نے دیکھا اپنے دونوں ہاتھ میں نے یوں کیے ہوئے ہیں. فقصصتها علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیان کیا. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو روضہ تھا یہ اسلام ہے اور عمود بھی اسلام کا عمود تھا، اور اس کے اوپر جو حلقہ ہے یہ وہ کڑا ہے جس کو تم نے مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، اور تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے گی. یا دوسرے الفاظ میں یہ کہا کہ اس حلقے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، مرتے دم تک اسے مت چھوڑنا، یہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہاں پہ فرمایا کہ لا تزال مستمسکا بالاسلام حتى تموت، تو یہ اللہ کا ارشاد ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تو جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں، اسلام سے اور مسلمانوں سے اپنے آپ کو وابستہ رکھتے ہیں اور مضبوطی سے اس حلقے کو تھامے رہتے ہیں، ان کے لیے اور بدلہ کیا ہے؟ یہ کڑا، یہ حلقہ اتنا مضبوط ہے کہ یہ ٹوٹتا نہیں ہے، یہ پھر ٹوٹتا نہیں ہے. اور جو اس کو تھام لے ان کے بارے میں فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور واللہ سمیع علیم. بھی ہم نے بتایا تھا کہ اللہ کے اسماء مبارکہ، اسماء حسنہ، یہ تنبیہ اور تاکید اور تذکیر کے لیے آتے ہیں کہ کسی بھی انسان کا قول اور فعل اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے. عقیدہ دل میں خیال ہو یا دل میں عقیدہ ہو، یا انسان کا بدن جو حرکت کرتا ہے، یا زبان سے جو کچھ تم کہتے ہو، اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا بھی ہے، سب کچھ جانتا بھی ہے. واللہ سمیع علیم یسمع یعلم، سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. اس لیے اگر کوئی شخص اسلام کو چھوڑ دے تو جو کچھ وہ کہے یا جو کچھ وہ کرے اللہ سے چھپ نہیں سکتا، اور جو اسلام کو مضبوطی سے تھامے رکھے اللہ اس کو دوست بنا لیتا ہے، اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اور جس کا اللہ دوست بن جائے تو اللہ کیا کرتا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، کفر کی تاریکیوں اور اندھیروں سے اسے اللہ تعالی ہدایت اور اسلام کے نور کی طرف لے جاتا ہے. قرآن پاک میں احادیث میں مختلف مقامات پر دین کو بھی نور کہا گیا، قرآن کو بھی نور کہا گیا، اور نماز کو بھی نور کہا گیا. یہ سب ہدایت کے وہ اہم اجزاء ہیں، نور. اور انسان کی جتنی نیکیاں ہیں یہ ساری کی ساری نور بن جائیں گی قیامت کے دن، اس سے کہا جائے گا. اور قیامت کے دن یہ دیکھے گا. سورہ حدید کے درس میں ہم نے بیان کر دیا، اور اس کیسٹ کا عنوان بھی غالباً یہ ہے، نیکیوں کا نور. وہاں ہم نے بتایا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور له باب باطنه فیہ الرحمہ وظاہره من قبلہ العذاب. تو ایمان والوں کے لیے نور ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اور جو طاغوت کو مانتے ہیں، طاغوت سے دوستی کرتے ہیں، اسلام کے مقابلے میں دینداروں اور صالح متقی نیک اور پرہیزگار لوگوں کے مقابلے میں برے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں تو وہ طاغوت ہیں. ان کے لیے کیا ہے کہ اس قسم کے لوگ ان کو نور سے اندھیرے کی طرف لے کر جائیں گے. قرآن پاک میں ہدایت کے لیے، دین کے لیے جب بھی لفظ استعمال ہوا، صراط مستقیم کے لیے مفرد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ صراط مستقیم ایک ہے. اور جب بھی گمراہی کے لیے اور غلط قسم کے راستوں کے لیے الفاظ استعمال ہوئے، وہ جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. اس لیے یہاں پہ دیکھیے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، نور ایک ہی ہے، اور ظلمات کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا. تو گناہوں کے اندھیرے بہت ہیں اور نیکی کا صراط مستقیم ایک ہی ہے، اس لیے نور واحد استعمال ہوا. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہی جمع کا صیغہ استعمال ہوا. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اور کفر کرتے ہیں اور نفاق کو انہوں نے اپنایا ہوا ہے، اگر انہوں نے مرنے سے پہلے اسلام قبول نہ کیا اور اپنے ان گناہوں سے توبہ نہ کی تو یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. ان کے لیے ہے، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. تو اللہ تعالی کی معیت، اللہ کا ساتھ، اللہ کا ساتھ جس کو نصیب ہو جائے اس کا کام بن گیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں. اور ہم نے ایک دوسرے درس میں مستقل اس مسئلے کو بیان کیا کہ اللہ کی معیت کن کن اعمال صالحہ کی بنا پر کن کن لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. تو ان دونوں آیات کو جو ہم نے پڑھا، آیت نمبر 256 اور آیت نمبر 257. ان دونوں آیات میں ایک اہم مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ دین میں زبردستی نہیں ہے, اس کا صحیح مفہوم کیا ہے. اور دوسری چیز ہم نے یہ پڑھی کہ ہدایت اور گمراہی یہ شروع سے ہمیشہ الگ الگ رہی ہیں, ان کا مزاج ان کا رنگ الگ الگ رہا ہے. یہ کبھی نہیں ہوا کہ ہدایت گمراہی سے ملے اور گمراہی ہدایت سے ملے, ہمیشہ الگ الگ رہتی ہیں. اور تیسری چیز یہ کہ ایمان کے کمال اور تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ ہر غلط قسم کی بات کا انکار کیا جائے اور ہر صحیح بات کا اقرار کیا جائے. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, جو اس طرح کا کام کرے گا وہ یہ جان لے یقین کے ساتھ کہ اس نے ایسا مضبوط حلقہ تھام لیا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا اور الگ ہونے والا نہیں ہے, یہاں تک کہ اس کے لیے موت آ جائے اور یہ اللہ کا نام لے کر اس دنیا سے جائے. اور اللہ تعالی نے اپنی جو صفات ہیں ان کو اس آیت کے آخر میں بیان کیا کہ کسی بھی بندے اور کسی بھی انسان کی کوئی بھی حرکت اللہ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اگلی آیت 257 نمبر میں نتیجے کو بیان کیا, دنیا کی زندگی میں بھی آخرت کی زندگی میں بھی جو ایمان قبول کرتے ہیں طاغوت کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی اللہ کا ساتھ, آخرت کی زندگی میں بھی اللہ ان کا مددگار, اور جو لوگ اس کے برعکس کرتے ہیں اللہ کا انکار کرتے ہیں طاغوت پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی تباہی اور بربادی اور آخرت میں بھی تباہی اور بربادی. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.